السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ کل ہمارے محلے میں ایک جوان سال بچے ریحان کا اچانک ایک سڑک کے حادثے میں انتقال ہوا. جس طرح سے یہ حادثہ ہوا وہ بھی انتہائی افسوسناک ہے. تیز رفتار گاڑی جس نے فٹ پاتھ کو کراس کیا، تین چار درخت گرائے، اس کے بعد ریحان کو بھی کچل دیا. بارہ یہ ہے کہ اس طرح کی اچانک جوان موت کے اوپر بلا شبہ ایک بہت بڑا لواحقین کے لیے دکھ اور صدمے کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اگر کچھ حقائق بار بار سامنے آتے رہیں تو اکثر و بیشتر انسان کے لیے پھر اتنے بڑے بڑے حادثات پر بھی صبر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر حاصل کرنا ممکن ہو جاتا ہے. یہ حادثات زندگی کا حصہ ہیں. یہ حادثات مومنوں پر بھی آتے ہیں، کافروں پر بھی آتے ہیں، لیکن مومن اور کافر کے طرز عمل میں ایک فرق ہونا چاہیے. مومن الحمدللہ کچھ ایسی باتوں پر یقین رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بڑے بڑے حادثات بھی اس کے طرز عمل کو، اس کے زندگی کے معمولات کو قطعاً ڈسٹرب نہیں کرتے، اور ایک کیفیت اس کے اوپر رہتی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم سے دوچار ہوتے ہیں. ایمان کی وجہ سے آخر ایسی کون سی خاص بات بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے حادثات کے اوپر بھی صبر کرتا ہے؟ وہی بات آج میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. اللہ نے فرمایا سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی بھی مصیبت مگر اللہ تعالی کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہد قلبہ، اللہ تعالی اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. کس بات کی ہدایت دیتا ہے؟ یہی ان شاء اللہ آج ہمارا موضوع ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز کا علم. سب سے پہلی بات کہ جیسے کچھ قسم کا حادثہ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، اور بظاہر اپنے بازوں پر محسوس ہوتا ہے کہ کسی کا قصور ہے، کسی نے فائر کیا ہے، کسی نے اندھا دھند تیز رفتار گاڑی چلائی ہے، اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے، کسی ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا ہے جس کی وجہ سے حادثہ ہوا ہے، تو ایک عام آدمی کو فوراً سے چوتاپ کھاتا ہے، ایک انتقام کی آگ اس کے سینے میں سلگتی ہے اور اس کے سارے کا سارا طرز عمل ایک غیر معمولی سا ہو جاتا ہے. بندہ مومن فوری طور پر یہ سوچتا ہے کہ ہوا جو کچھ بھی ہے، ہوا کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے. لہذا ایک دم اس کے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور پھر پیش تو بیچے تو آپ نے کھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مجرم ہیں جو انسانوں کی جانیں لیتے ہیں یا جو اس طرح سے رف ڈرائیونگ کرتے ہیں یا جو ڈاکٹر بے احتیاطی کرتے ہیں ان کو سزا نہ دی جائے, قاتل سے قصاص نہ لیا جائے, اس کی بالکل شریعت میں اجازت ہے. اور جیسے ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے اس معاشرے میں تو ضرور قصاص دینا چاہیے اور ضرور مجرم کو سزا دینی چاہیے. لیکن ایک ہے انسان کا اللہ سے تعلق اور ایک ہے اس واقعے کے اوپر انسان کا طرز عمل, اس میں کسی قسم کا کوئی اللہ سے شکوا نہ ہو, کوئی انسان اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کوئی کافرانہ کلمات نہ کہہ دے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا تھا, یہ کیوں ہو گیا, اللہ نے انصاف نہیں کیا, ایسی باتیں بعضوں پر منہ سے نکل جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا معاملہ بالکل اللہ کے ہر فیصلے کے اوپر راضی رہنے والا ہو. تاکہ دنیا میں جو بھی اللہ نے خود ہمیں ضابطہ دیا ہے شریعت کا, اس کے مطابق مجرموں کو سزا دینا اور غلط کام کرنے والوں کو ان کی غلطی کے اوپر ان کی پکڑ کرنا, یہ بالکل الگ بات ہے. تو پہلی چیز کے جس کی وجہ سے انسان ایک دم اس کے غم کا پورے کا پورا طوفان وہ تھم جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کس کے ذمہ سے ہوا ہے, اللہ کے ذمہ سے ہوا, ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی گاڑی آ کے ٹکرا جاتی, کوئی ایسے غلط لگ جاتا, کوئی گولی نشانے پر بیٹھتی. جو کچھ ہوا ہے نمبر ایک اللہ کے ذمہ سے ہوا, نمبر دو یہ واقعہ ہرگز حادثہ نہیں ہے. حادثہ تو ہم کہہ دیتے ہیں اپنے علم کے اعتبار سے, حادثہ کہتے ہیں کسی بھی نئی بات کو. اسی طرح بدعت کو کہتے ہیں محدثہ, کلو محدثہ بدعہ, نئی بات کہ کوئی چیز نہیں سامنے آ جائے. ہمارے لیے نئی بات آ گئی کہ پرسوں تک وہ نوجوان بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, لوگ کہتے ہیں رات دیر تک بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے رہے, صبح بھی بڑے اچھے خوشگوار موڈ میں گھر سے روانہ ہوا, اچانک اتنا ملتی ہے کہ وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو. ہمارے لیے کوئی حادثہ ہے؟ حقیقت میں اس دنیا میں کوئی واقعہ حادثہ نہیں, اس دنیا میں کوئی نئی بات ظہور پذیر نہیں ہو رہی, ہر چیز اللہ نے پہلے سے تقدیر میں لکھ رکھی. اللہ فرماتے ہیں سورہ حدید آیت نمبر 22 میں کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ, نہیں آتی کوئی مصیبت زمین میں نہ تمہارے اوپر مگر وہ پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں. تو کوئی انہونی نہیں ہو رہی اس کائنات میں, جس کے جو سانس لکھے ہیں وہ طے شدہ ہے, ہر ایک کی موت کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے. ماں کامل نفس من تموت الا باذن اللہ کتابا موجلا, کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ مر جائے مگر یہ ہے کہ اللہ کے اذن سے, اور یہ ایک لکھا ہوا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. تو کوئی حادثہ نہیں. اسی طریقے پر اس شخص کی موت واقع ہونی تھی, اسی جگہ پر ہونی تھی, اسی وقت پر ہونی تھی. تو یہ دوسری بات کہ ایسا ہی ہونا ہے, اللہ نے ایسے ہی لکھا. نمبر تین, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں لازماً کوئی نہ کوئی خیر پوشیدہ ہوتی ہے. ہم اپنے محدود علم کی بنیاد پر کسی چیز کو شر سمجھتے ہیں, کسی چیز کو خیر سمجھتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جو کچھ کرتا ہے اس پر خیر ہوتی ہے. بیاد الخیر ان کالا کل شہین قدیر, بے شک اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے اور تو ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے. اصا ان قدر ہوں صحیح ان بہو بخیر الگ, ممکن ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے شر سمجھتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہو. واسا انتحب شیئن وہوا شر لکم, یہ بھی ممکن ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے بڑا اچھا سمجھتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا تم نہیں جانتے. تو بلا شبہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی واقعہ ہوا ہے اس میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر پوشیدہ ہے. اور ایک بات کے سمجھ میں بھی آتی ہے, انسان کی جتنی لمبی زندگی ہوگی اتنا اس کا زندگی کے بارے میں حساب کتاب رکھتے ہوگی. قیامت کے دن جو پانچ سوال پوچھے جانے ہیں ان میں سے پہلا سوال ہوگا تم نے زندگی کس کام میں گزارا؟ جس کی زندگی 80 برس کی تھی اس کو 80 برس کا حساب دینا, اور جس کی 20 برس تھی اس کو 20 برس کا جواب دینا. لہذا اس حوالے سے ایک آدمی حسن ظن رکھتا ہے حساب کتاب قیامت کے دن آسان ہوگا, کم زندگی کا حساب دینا ہوگا. باقی زندگی تو ختم ہونی ہے, ہر ایک کی ختم ہونی ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, جو کچھ بھی زمین پر ہے فانی ہے, اور باقی رہنے والا ہے بھی آپ کے رب کا رخ انور ہے, وہ ہمیشہ باقی رہے گا. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اور آ کر ان سے کچھ باتیں کی. ان میں سے ایک بات یہ بھی کہہ رہے بھی جس سے پیار کرنا ہے کر لیجیے, لیکن یہ جان لیجیے ایک دن چھوڑ کے جانا ہوگا. دنیا کا ساتھ دائمی نہیں ہے, دنیا کا ساتھ دل آخر چھوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا ساتھ عطا فرمائے, وہ ساتھ مستقل ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا. تو دنیا میں کوئی پہلے جا رہا ہے کوئی بعد میں جا رہا ہے. تو تین باتیں میں نے اب تک رکھ کی کہ بڑے بڑے حادثات پر ایک آدمی صبر کر لیتا ہے کیسے. نمبر ایک, جو کچھ بھی ہوا اللہ کے اذن سے ہوا. نمبر دو, کوئی واقعہ دنیا میں حادثہ نہیں ہے, ہر چیز اللہ نے پہلے سے تقدیر کے اندر دیکھتی ہے. اور نمبر تین, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی خیر. ہم بظاہر کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم خود اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے انجیکشن لگواتے ہیں, جانتے ہیں کہ بچے کو اس سے تکلیف ہوگی, لیکن معلوم ہے کہ شر کے پیچھے کیا ہے, بچے کے لیے شفا, بچے کے لیے خیر. کڑوی دوا بچے کو لٹا کر اس کو منہ کھول کے زبردستی منہ میں ڈالتے ہیں, جانتے ہیں کہ بچے کو بری لگ رہی ہے, لیکن کیوں کرتے ہیں؟ پتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک خیر. حدیث میں آتا ہے کہ کانٹا تک نہیں چپتا بندہ مومن کو, لیکن اگر صبر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر لکھا ہوا. دنیا میں جس تکلیف پر صبر کرتے ہیں اس پر اتنا اجر ملتا ہے, اتنا اجر ملتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن دنیا میں آنے والی تکلیف پر صبر کا اجر دیکھے گا تو حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کھال کو کینچی سے کترا گیا ہوتا, دنیا میں اس کو تکلیفیں پہنچی ہوتی ہیں اللہ کی راہ میں, کہ اتنا اجر اللہ تعالیٰ نے ایک ذرہ ذرہ سی تکلیف کے اوپر دیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ نیکیاں کر کر ایک اونچا مقام حاصل کرے. بندہ نیکیاں نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کر دیتا, اس پہ صبر کرتا ہے اور صبر سے اس کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے. چوتھی بات, اس دنیا میں جو بھی واقعات ہو رہے ہیں یہ سارے واقعات اصل میں ہیں ہی ہمارے امتحان کے لیے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا, اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ بنایا ہے اس لیے تاکہ وہ انہیں آزمائے کہ ان میں سے کون عمل کیا کے بعد سے اچھا ہے. یا تو آزمائش ہوتی ہے صبر کی, اور یا آزمائش ہوتی ہے شکر کی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان موت کے مزہ چکھنے والی ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور ہم تمہیں آزماتے ہیں کبھی خیر سے کبھی شر سے, جو کہ ایک آزمائش کا ذریعہ. پھر بڑا پیارا اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, نعمت ملتی ہے, شکر کرتا ہے, اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. تکلیف آتی ہے, صبر کرتا ہے, اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا میں اس طرح کے واقعات جب بھی ہوں تو آدمی ذہن میں سوچ لے کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے, میرے چیخنے چلانے سے, مرتیے پڑھنے سے, ماتم کرنے سے, اپنے سر میں خواب ڈالنے سے, اپنا گربان پھاڑنے سے, اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے سے مرنے والا واپس نہیں آئے گا, لیکن میں امتحان میں فیل ہو جاؤں, میں اجر سے محروم ہو جاؤں. اللہ کے رسول کا گزر ایک خاتون پر ہوا جو کہ اپنی کسی میت کے اوپر رو بھی رہی تھی اور بیان بھی کر رہی تھی. آپ نے اس کو صبر کی تلقین کی, اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو پھر میں دیکھتی آپ کیسے صبر کرتے. بعد میں اس کو صحابہ نے کہا کہ تم نے کیا حرکت کی, تمہیں پتا یہ کون ہے, یہ اللہ کے رسول ہے, یہ تم نے کیا دستور انداز اختیار کیا. اس کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا. اس کے بعد وہ دوڑی ہوئی آپ کی حجرت تک آئی, آپ کے گھر پر آئی, آ کے معافی مانگی. آپ نے بیوی صبر تو وہی ہوتا ہے کہ فوری ہو, ورنہ انسان نے کر کے لینا ہے, صبر ہی کرنا ہے, بات بھی صبر کرنا ہی کرنا. تو بہتر یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ کرے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی عدم اعتماد ہو کہ ایسا کیوں ہوا. بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں حسرت ہے ان گنچوں پر جو بن چھلے مرجا گئے, وہ غلط کام ہوا ہے کیوں ایسا ہو گیا, یا اخبارات میں بعض اوقات شعر لکھا ہوا آتا ہے کسی جوان میت پر کہ ہاں ایسا کہ تین جوان کا آدمی آ رہے کیا تیرا بگڑتا بنا مرتا کوئی دن اور, اتنا للہ ہے میں نئے راجے ہوا. اس قسم کے کلمات جو اللہ کے فیصلے پر عدم اعتماد ہے کہ اللہ نے کام سے غلط فیصلہ کیا, ابھی کچھ عرصے اور اس زمان کو جینا چاہیے, نہیں, کوئی زمان سے ایسا کلمہ نہ نکلے کہ جس سے انسان بے صبری کا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر عدم اعتماد کا اور یا اللہ تعالیٰ کے قسم میں گندا جہاز. تو یہ امتحان ہے, کبھی صبر کا امتحان ہے کبھی شکر کا امتحان ہے. پانچویں بات, وہ امتحان زیادہ آسان ہے جو صبر کا ہوتا ہے, وہ امتحان زیادہ مشکل ہے جو شکر کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی دے رکھی ہے, قیامت کے دن جب آئے گا تو اس سے دو سوال پوچھے جائیں گے, تم نے مال کن ذرائع سے کمایا اور تم نے مال کن کن مصارف میں خرچ کیا, پورا حساب کتاب دینا ہوگا. اس کے برعکس جو آدمی دنیا میں دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے پوری کرتا ہے, ایک وقت کھاتا ہے دوسرے کی فکر رہتی ہے, قیامت کے دن بڑا ہلکا ہوگا, نہ مال تھا نہ کوئی حساب کتاب ہوگا. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں پہلے فقراء داخل ہوں گے. آپ نے خود بھی دعا کی کہ اللہ قیامت کے دن میرا معاملہ فقراء کے ساتھ, آپ نے خود جان بوجھ کر فقیری کی زندگی اختیار کی, ورنہ آپ کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی, آپ کے پاس بہت مال و دولت آتا تھا لیکن آپ سب کو خراب کر دیتے تھے. اور اگر آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اوہد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا. تو قیامت کے دن وہ معاملہ امتحان کا آسان ہو جائے گا کہ جس میں یہاں پر مشکل ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پھر مجھے صبر کے امتحان میں ڈال دے. پتہ نہیں اگر خدا نہ خاصا ایسا امتحان آئے تو ہم صبر کر سکے نہ کر سکے, ایسی دعا تو کبھی نہیں کرنی چاہیے, کبھی اللہ سے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے, اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. ایک شخص دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں شامل کر دے, اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں شامل کر دے. آپ نے آ کے اس کو ڈانٹا, آپ نے کہا کہ تم اس کے ذریعے سے اللہ سے آزمائش مانگ رہے, اللہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان سے بچائے. لیکن اگر کسی کا ایسا امتحان آ ہی جائے تو اس کو مطمئن ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اب میرا معاملہ آسان ہوگا. ایک اور مثال سے سمجھیے, ہمارے محلے میں ایک مثال ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بھائی کو ماشاءاللہ جو ہے وہ کافی اولاد سے نوازا, دوسرے بھائی کو اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا تھا, وہ بھی اللہ نے عین جوانی میں بیٹا اس کو واپس لے دیا. لیکن قیامت کے دن جس بھائی کو اللہ نے کثرت سے اولاد دیے, قیامت کے دن اس کو اللہ کیا جواب دہی کرنی ہے. کلکم رائے و کلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم نے اپنی اولاد کی کیا تربیت کی تھی, تم نے ان کو کتنا دین کا پیغام اور دین کا کی تعلیمات پہنچائی تھی, اور جس بیچارے کی اولاد ہے نہیں یا ایک ہی تھی اللہ نے لے لی, تو قیامت کے دن اس کا حساب کتاب آسان ہوگا. اس کے بعد چھٹی بات, ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور آپ کی رحمت کے کئی گوشے ہیں, اسی طرح سے حادثات کے حوالے سے بھی آپ کی رحمت کا ایک گوشہ ہمارے سامنے ہے. آپ کے پیارے بیٹے بچے حضرت سیدنا ابراہیم جب ان پر آخری وقت تھا اور ان کی سانس اکڑ رہی, آپ آئے, آپ نے بچے کو گود میں لیا, اس کی تکلیف کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس پر ایک صحابی اللہ کے رسول سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو, آپ رو رہے, آپ نے بڑا پیارا جواب دیا, آنکھیں آنسو بہاتی ہیں, دل ہمارا غمگین ہے, ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. انسان کے سینے میں دل کا اثر تو نہیں ہے؟ ایسے واقعات کے اوپر دل پر غم کا اثر ہوتا ہے. آنکھوں سے آنسو بہنا بھی کوئی انسان کے اختیار میں نہیں ہے, بہ جاتا ہے. لیکن زبان سے انسان کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم سب کے سب اللہ ہی کے جو ہے اور سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جاتا ہے. اگر آج ایک بھائی چلا جائے تو ہم نے کون سمجھا یہاں پر آنا, کل ہم نے بھی وہاں پر جانا ہے. اصل مستقل ساتھ وہ تو آپ رکھتا ہے, دنیا کا ساتھ تو ہے ہی آج بھی, کسی وقت ختم ہونا. تو زبان سے انسان کوئی ایسی بات نہ کہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہو. حدیث میں آتا ہے کہ دو آوازیں اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں, ایک لوہے کی آواز اور ایک گانے کی آواز. گانا عام طور پر خوشی پہ گایا جاتا ہے اور نوحا غم کے اور پڑا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت لوہے پڑتی ہے جہنم میں اس کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا, اور یہ گندک سلفر وہ ایلیمنٹ ہے جو کیٹالسٹ ہے آگ کو بھڑکانے کے لیے, گویا یہ آگ کو اور تیز کرے. لہذا یہ چیز قطعاً پسندیدہ نہیں ہے کہ لوہے پڑے جائیں. یہاں کا حکم دیا گیا حدیث میں کہ اگر کسی سے تعزیت نہیں کرنی, اس انداز سے تعزیت کرو کہ اس کا غم ہلکا ہو. کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جس کی وجہ سے لواحقین کے زخم پھر سے ہرے ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں جا کر کہتے ہیں بڑے دکھ دیکھے اس نے, بڑی اس کی آگے تھی, اس کے ساتھ یہ ہو گیا, اس کے ساتھ یہ ہو گیا. اب یہ باتیں سوچ سوچ کے آدمی اور زیادہ, ابھی تو اس نے فلانے کی خوشی نہیں دیکھی, ابھی تو یہ اس نے نہیں کیا تھا, ارے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انتہائی غلط ہیں. حکم یہ ہے کہ اس کی اچھی باتیں یاد کی جائے, ان کو اچھی امید دلائی جائے, ان کو صبر کی تلقین کی جائے. آخری بات کر رہا ہوں اور ساتویں بات, ایمان بالآخرت کی وجہ سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, ایک سکون کی, ایک غم کو ہلکا کرنے کی. اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف بھی آتی ہے اور دنیا کی ہر راحت بھی آتی ہے. لہذا جب یہاں پہ ہر چیز آتی ہے تو پھر نہ یہاں کی کسی خوشی پر اکڑانے کی ضرورت ہے, اکڑنے کی ضرورت ہے, اور نہ ہی کسی نقصان پر, کسی حادثے کے اوپر غم کو گلے کا ہار بنانے کی ضرورت ہے. وہ ہے یاد. جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ اگر میرا عزیز اللہ کے پاس چلا گیا ہے تو میں نے کون سے آگے رہنا, میں نے بھی یہاں سے چلے جانا. تو لہذا اصل فکر کرنی چاہیے آخرت کی. اصل فکر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں سرخرو کر دے اور وہاں جنت میں ہمیں باہر ملا دے. جنت میں اگر ساتھ ہوا تو وہ شاید قائمی ہوگا, پرماننٹ ہوگا, مستقل ہوگا. دنیا کے جو بھی تعلقات اور ساتھ ہیں یہ بہرحال ختم ہونے ہیں, اور اگر ایک آدھ گیا تو پیچھے پیچھے ہم بھی جا رہے ہیں. بہت سے چلے گئے اور باقی لوگ بھی تیار, کسی بھی کاری کسی بھی آ سکتی ہے. تو جب ایک چیز ہے آج بھی تو اس کے اوپر انسان کیا ہم کو گلے کا مستقل ہار بنا ہے. یہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سوگ صرف تین دن کا ہے سوائے دیوا کا. دیوا کا سوگ ہے چار مہینے اور دس دن, اور باقی تین ریاض سوگ کی اجازت نہیں ہے. تین دن کے بعد سوگ منانا حرام, اور تین دن بھی سوگ میں کرنا کیا ہے کہ گھر پر لواحقین موجود رہے تاکہ جو بھی تعزیت کے لیے آنا چاہے تو وہ آ کر تعزیت کر سکے. اور تعزیت کا میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا کہ جا کر اچھی اچھی باتیں جو مرحوم کی ہیں وہ بتائی جائیں, اس کی نیکیوں کا, اچھی باتوں کا ذکر کیا جائے, گھر والوں کو اس کی بخشش کی امید دلائی جائے, اور کوشش کی جائے کہ کسی طرح سے ان کا یہ زخم یہ مندمل ہو اور وہ جلد از جلد دوبارہ اپنی نارمل لائف میں آ جائے. تو یہ اگر کچھ باتیں انسان کے سامنے رہیں, میں دوبارہ دہرا دوں گا, تو کوئی بڑے سے بڑا بھی حادثہ ہو جائے تو آدمی اس کو جھیل جاتا ہے اور اپنے لیے اللہ کے ہاں اجر کا فرمان کر لیتا ہے. نمبر ایک, جو بھی واقعہ ہوا اللہ کے اذن سے ہوا. نمبر دو, کوئی واقعہ دنیا میں حقیقت کے اعتبار سے حادثہ نہیں, ہر واقعہ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. لہذا ہر ایک کی موت لکھی ہوئی ہے پہلے سے, کب آنی ہے, کس طریقے پر آنی ہے. نمبر تین, اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتا ہے. ہمارا علم محدود ہے, لہذا ہمیں اللہ کی حکمتیں پتہ نہیں ہے, لیکن ہمارا اللہ پر ایمان ہے کہ بیا دیکل خیر اللہ تیرے ہاتھ میں خیر کر. نمبر تین, نمبر چار, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی یہ حادثات اور واقعات رکھے ہیں یہ ہمارے امتحان کے لیے, کبھی شکر کا امتحان ہوتا ہے کبھی صبر کا امتحان ہوتا ہے. نمبر پانچ, جس امتحان میں اللہ کو چھین لیتا ہے وہ امتحان آخرت کے اعتبار سے آسان ہے, آخرت میں حساب کتاب آسان ہو جائے, اور جس امتحان میں اللہ کچھ دیتا ہے اس کے حوالے سے آخرت میں بات کچھ مشکل ہو جائے گی. اور پھر نمبر چھ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کا طرز عمل سامنے رہے. بڑے بڑے واقعات, بڑے بڑے حادثات پر آپ نے صبر کیا, زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کوئی شکوہ نہیں کیا, کوئی اللہ کے فیصلے کے اوپر میں اعتماد نہیں کیا, یہی کہا ہمیشہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ساتھ ہی بات یہ کہ دنیا کا ہر واقعہ, ہر معاملہ عارضی, یہاں کے غم بھی عارضی ہیں اور یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں, لہذا نہ غموں کے اوپر انسان کو مستقل طور پر کمر ہمت اپنی ہار دے اور مسلسل کو ڈپریشن کا شکار ہو جائے, کوئی سکتے میں آ جائے. اسی طریقے پر نہ کامیابیوں کے اوپر کوئی اترانا شروع کرے, اکڑنا شروع کرے. ہر چیز, ہر واقعہ دنیا کا یہ عارضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واقعہ ایمان کی دولت عطا فرمائے. ایمان کے معنی ہوتے ہیں امن دینا, بلا شبہ ایمان کی وجہ سے انسان کو کئی اعتبارات سے امن اور سکون حاصل ہوتا ہے. ان میں ایک بڑا مظہر اس کا یہ ہے کہ کیسے بڑے سے بڑے واقعات ہو جائے, اللہ کے نیک بندوں کا آپ طرز عمل دیکھیں گے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ انہیں کو خوف ہوتا ہے, کوئی اندیشے ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ غم سے دوچار ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ مانی کی احتیاط عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.